السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 972 کلو ہرٹز پر میڈیم ویو میں اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
سرحد پار افغانستان سے شدت پسندوں کا پاکستانی چوکی پر حملہ، ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک، جوابی کاروائی میں 16 شدت پسند مارے گئے۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر دفاع نے چین پر بحیرہ چین میں صورتحال غیر مستحکم کرنے کی کاروائیوں کا الزام عائد کیا ہے، اور تھائی لینڈ کے فوجی لیڈر نے کہا ہے کہ ملک میں سویلین حکومت واپس لانے کے لیے انتخابات ابھی 1 سال دور ہیں۔ لیجیے اب سنیے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمال مغربی قبائلی علاقے میں ایک سرحدی چوکی پر چھپ کر کیے گئے حملے میں 16 طالبان عسکریت پسند اور ایک فوجی ہلاک ہو گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ 150 سے 200 کے قریب باغیوں نے ہفتے کے روز افغانستان کی جانب سے سرحد عبور کی اور پاکستانی فوجی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ اس بارے میں مزید تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے ایک چوکی پر حملہ کرنے والے 16 حملہوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ہفتے کو علل صبح افغان سرحد سے ملحقہ باجوڑ ایجنسی میں نوافاس کے علاقے میں شدت پسندوں نے حملہ کیا، جس سے ایک اہلکار ہلاک اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی کرتی ہوئے 16 حملہوروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ کارروائی میں گن شپ ہیلی کاپٹر نے بھی حصہ لیا۔ ان علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقوں میں شدت پسندوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہے، جو ان ملکوں میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی افغان علاقے میں موجود شدت پسند پاکستانی سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملے کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے حالیہ ہفتوں میں ہونے والے مختلف پرتشدد واقعات کے بعد گزشتہ ہفتے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں غیر ملکی عسکریت پسندوں اور اہم شدت پسند کمانڈروں سمیت 80 سے زائد شدت پسند مارے گئے تھے۔ حکومت اور طالبان شدت پسندوں کے درمیان شروع ہونے والا مذاکراتی عمل 1 ماہ سے زائد عرصے سے تعطل کا شکار ہے، اور اس دوران سیکورٹی فورسز پر شدت پسندوں کے حملے بھی دیکھنے میں آئے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کرنے والے عناصر کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اور جو لوگ ہتھیار استعمال کریں گے ان کے ساتھ طاقت سے ہی نمٹا جائے گا۔ ایک روز قبل وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا، جس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی شریک تھے۔ اجلاس میں ملک کی داخلی سلامتی کی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں طالبان نے فوجی کارروائی کا خدشہ ظاہر کرتی ہوئے مقامی آبادی کو 10 جون سے پہلے محفوظ علاقوں کی جانب نقل مکانی کی ہدایت کی تھی۔ مختلف علاقوں میں تقسیم کیے گئے پمپلٹس میں طالبان کمانڈر حافظ گلبہادر کی قیادت میں ہونے والے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ لوگ اپنے اہل و عیال کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دے، کیونکہ فوجی کارروائی کی صورت میں یہاں حالات مزید خراب ہوں گے، ان کے جنگجو ایسی کارروائی کی مزاحمت کریں گے۔ اس پمپلٹ کی مصدقہ ہونے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ادھر افغان حکام نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانی گن شپس نے، جو جنگجوؤں کا تعاقب کر رہے تھے، افغان حدود میں فائرنگ کی ہے، جس میں 4 شہری ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ یہ الزام اس کے بعد لگایا گیا جب پاکستان کے فوجی حکام نے جنگجوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ کی اطلاع دی، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ افغان سرحد پار کر کے پاکستانی حدود میں واقع باجوڑ کے علاقے میں آئے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
افغانستان میں عہدیداروں نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کے گن شپ ہیلی کاپٹروں نے افغان علاقے میں فائرنگ کی ہے، جس سے 4 شہری ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ صوبہ کنڑ کے گورنر شجاع الملک جلالہ نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ ضلع دانگام میں پیش آیا۔
بمبر شروع دانگام
ان کا کہنا تھا کہ بمباری صبح 7:45 پر ریگا نامی علاقے میں شروع ہوئی جو کہ صبح 10:30 تک جاری رہی. اس میں 4 شہری ہلاک اور 10 زخمی ہوئے. ہفتے ہی کو پاکستانی فوج نے کہا تھا کہ سرحد پار افغانستان سے شدت پسندوں نے قبائلی علاقے باجاوڑ میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے. حکام کے مطابق حملہ آوروں کے خلاف گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بھی کارروائی کی گئی جس میں 16 مشتبہ شدت پسند مارے گئے. ادھر افغان وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ان کے فوجی کسی بھی طرح کے حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور کسی بھی کارروائی کے لیے صوبائی قیادت کے فیصلے کے منتظر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صدر حامد کرزئی نے ان سے دانگام میں پاکستانی ہیلی کاپٹروں کی فائرنگ کے واقعے کی تفصیلات دریافت کیں اور ان کے بقول صدر نے انہیں کہا کہ افغان سرحد کے اندر ایسی کارروائی جاری رہنے کی صورت میں فوج کو جواب دینا چاہیے.
دی شک نبود کہ امشب گزشتہ سر پوستہ پاکستانی اور طالبان حملہ کرده بودند. طالبان خود پاکستان.
جنرل بسم اللہ خان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات طالبان نے پاکستانی فوج کی چوکیوں پر حملہ کیا، لیکن یہ دانگام کی سرحد کے ساتھ پاکستانی طالبان تھے. پاکستانی حکام سے افغان عہدیداروں کے ان بیانات پر رد عمل جاننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس خبر کے نشر ہونے تک اس میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی. دونوں ملکوں کے درمیان ماضی میں بھی سرحد پر ایک دوسرے کے علاقوں میں گولہ باری کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں. پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کی وجہ سے شدت پسند بھاگ کر افغان علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور اکثر ان پر پھینکے جانے والے گولے افغان علاقے میں جا گرتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی تھی، جس میں افغان فوج اور افغانستان میں تعینات اتحادی افواج کے سربراہ بھی شریک تھے. اس اجلاس میں بھی پاک افغان سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے علاوہ سرحد پر پیش آنے والے واقعات اور اس سے منسلک مسائل کے طویل المدتی حل کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل سرحد کے دشوار گزار راستوں کو شدت پسند ایک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس غیر قانونی آمد و رفت کو روکنے کے لیے پاکستان نے اپنی جانب کئی چوکیاں بھی قائم کر رکھی ہیں. پاکستانی حکام افغان عہدیداروں سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وہ بھی اپنی جانب ایسی ہی قائم چوکیوں کی تعداد کو مزید بڑھائے تاکہ جنگجوؤں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے مشرق میں سڑک کنارے ایک بم پھٹنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے. حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہفتے کے روز دھماکہ اس وقت ہوا جب 7 خواتین سمیت اس کا شکار ہونے والے افراد مشرقی غزنی صوبے کے ضلع گائروں میں 2 کاروں پر سفر کر رہے تھے. کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، اپنے احتجاج کے لیے کوئی ایک ایسا جواز بتائیں جو پاکستان کے عوام کے لیے قابل قبول ہو. وہ گوجرانوالہ کے نزدیک نندی پور پاور پروجیکٹ کے 95 میگا واٹ کے پہلے ٹربائن کا افتتاح کرتے ہوئے مہمانوں سے خطاب کر رہے تھے. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنی ہے.
ہفتے کو گوجرانوالہ کے قریب نندی پور میں واقع پاور پلانٹ کی 95 میگا واٹ کی پہلی ٹربائن کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں اور دیگر ترقیاتی کاموں کا ذکر کرنے کے بعد ملک میں احتجاج کرنے والی حزب مخالف کی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
کس چیز کے خلاف آپ کا احتجاج ہے؟ ایک چیز بتاؤ جو عوام کی سمجھ میں آئے کہ واقعی یہ جائز احتجاج ہو رہا ہے. اور خدا کے واسطے وہ پاکستان کو چلنے دو، کافی کچھ کر لیا ہے پاکستان کے ساتھ ہم نے، 65 سالوں میں یہی کچھ کرتے رہے ہیں، آج بھی یہی کچھ کرنا ہے تو پھر کس پاکستان کی ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں؟
احتجاج کرنے والی حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. پنجاب میں اس جماعت کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسمین راشد نے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں وزیر اعظم کی اس تقریر کے رد عمل میں کہا،
ہمارا احتجاج جو ہے وہ الیکشن کے اوپر دھاندلی کا ہے. دھاندلی جو ہوئی ہے الیکشن میں اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے. ہر جمعے کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے، اور یہ ہم نے ایک سال کے بعد اس لیے شروع کیا احتجاج کیونکہ پورا ایک سال ہم نے قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا. اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سے میں تو کہنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ یہ بڑے بڑے جو یہ کول پاور کے یہ جو کھول رہے ہیں جن کی وجہ سے فوسل فیول کی وجہ سے مزید انوائرمنٹ پولوٹ ہوگی، آپ ذرا آگے ایک دفعہ چکر مارے اپنے حلقے کے اندر بھی، حلقہ 120 میں جہاں نہ وہاں صاف پینے کا پانی ہے، نہ پراپر وہاں اسکول ہے، نہ کسی اور قسم کی سہولت ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں عام آدمی کی.
اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کوئی کینیڈا میں بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے اور کوئی لندن میں میٹنگ کر رہا ہے. ان کا واضح اشارہ مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی لندن میں حالیہ ملاقات کی طرف تھا, جس میں دونوں نے حکومت کے خلاف متحد ہو کر اقدام کرنے کا عندیہ دیا ہے. ان دونوں جماعتوں کا استدلال ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ان کے الفاظ میں دھاندلی کے ذریعے قائم ہوئی ہے, لہذا غیر آئینی ہے. اس جماعت کے قائدین نے لندن میں اپنی ملاقات کے بعد, جس کو وہ ملک میں انتخابی اصلاحات اور عوام کی بھلائی کا ایجنڈا کہتے ہیں, اس پر دیگر جماعتوں سے رابطے کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. ہفتے کو نندی پور میں وزیر اعظم نے بجلی پیدا کرنے کے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے مالی وسائل مہیا ہوں یا نہ ہوں, حکومت نے اس ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس ڈیم سے اور داسو ڈیم سے کل ملا کر 9000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی. نندی پور پاور کے منصوبے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس برس دسمبر تک اس پاور پلانٹ سے 425 میگا واٹ بجلی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں. شام میں سرگرم کارکنوں نے کہا ہے کہ باغیوں نے شمالی شہر حلب میں دھماکہ خیز مادے سے بھری ایک سرنگ کو اڑا دیا, جس سے حکومت کے حامی کم از کم 20 جنگجو ہلاک ہو گئے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ دھماکہ قدیم حلب کی زہروی مارکیٹ کے قریب ہوا. شام میں سب سے بڑے باغی اتحاد اسلامک فرنٹ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ٹویٹر پر گروپ نے دعویٰ کیا کہ دھماکے میں حکومتی فورسز کے 40 ارکان مارے گئے. امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے چین پر جنوبی بحیرہ چین میں صورتحال غیر مستحکم کرنے کی کاروائیوں کا الزام عائد کیا ہے. سنگاپور میں سالانہ شنگریلا ڈائیلاگ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے ہیگل نے دفاعی عہدیداروں کو بتایا کہ اگر بین الاقوامی نظم و ضبط کو خطرہ ہوا تو واشنگٹن نظریں نہیں پھیرے گا.
We also oppose any effort by any nation to restrict overflight or freedom of navigation.
ہم کسی بھی ملک کی کسی بھی ایسی کوشش کی مخالفت کرتے ہیں جو فوجی یا سویلین بحری جہازوں پر سے پروازوں یا خاص سمت میں سفر کی آزادی پر قدغن لگاتی ہو, خواہ وہ ملک بڑا ہو یا چھوٹا. اگر بین الاقوامی نظم و ضبط کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کیا گیا تو امریکہ نظریں نہیں چرائے گا. وزیر دفاع ہیگل نے چین پر فلپینز کو سکاربرو شال تک رسائی نہ دینے, جنوبی بحیرہ چین میں متعدد مقامات پر علاقہ دوبارہ قبضے میں کرنے کے آغاز اور ویتنام کے ساتھ متنازع بحری حدود میں آئل رنگ قائم کرنے کا الزام عائد کیا. امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ اگرچہ امریکہ متحارب دعووں میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا, تاہم امریکہ کسی بھی ملک کی جانب سے ہراساں کرنے, جبر یا ان دعووں کو مسلط کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی کی مخالفت کرتا ہے. پیٹر متاریکا نے ملاوی کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کے 74 سالہ لیڈر نے کمرشل دارالحکومت بلینٹائر میں ہفتے کے روز حلف اٹھایا. اپنے مختصر خطاب میں مسٹر متاریکا نے کہا کہ ان کا بڑا مقصد انتخابی مسائل پر ایک طویل سیاسی رسہ کشی کے بعد ملاوی باشندوں کو متحد کرنا ہوگا. انہوں نے اپنے مد مقابل لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں اور ملک کی تعمیر نو میں ان کی مدد کریں. جمعے کے روز انتخابی عہدیداروں نے مسٹر متاریکا کو گزشتہ ہفتے کی متنازع صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا تھا, جنہوں نے سابق صدر جوائس بانڈا کو شکست دی. امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے سنگاپور میں ایشین سیکیورٹی کانفرنس کے خطاب کے دوران شرکا کو بتایا ہے کہ امریکہ نے تھائی لینڈ کے ساتھ اپنے فوجی تعلقات معطل کر دیے ہیں. انہوں نے تھائی لینڈ کے فوجی لیڈروں سے مطالبہ کیا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کیا جائے اور فوری طور پر عام انتخابات منعقد کروائے جائیں. تفصیلی رپورٹ بہجت جلانی پیش کرتی ہیں.
امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے مطالبہ کیا ہے کہ تھائی لینڈ میں فوجی بغاوت کرنے والے لیڈر حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کر دیں اور فوری طور پر عام انتخابات کرائیں. اس سے پہلے تھائی لینڈ کے فوجی لیڈر جنرل پرایوتھ چان اوچا نے کہا کہ سویلین اقتدار کی واپسی میں غالباً کم سے کم سال بھر کا وقت درکار ہوگا. امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کہتے ہیں,
We urge the Royal Thai Armed Forces to release those who have been detained
وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ہم تھائی لینڈ کی مسلح افواج پر زور دیتے ہیں کہ وہ حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کرے, اظہار خیال کی آزادی پر لاگو پابندیاں ختم کی جائیں اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اقتدار عوام کے نمائندوں کے سپرد کر دیا جائے. سنگاپور میں ایشین سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہیگل نے شنگریلا ڈائیلاگ میں شرکت کرنے والے نمائندوں کو بتایا کہ امریکہ نے تھائی لینڈ کے ساتھ طویل عرصے سے قائم فوجی تعلقات کو معطل کر دیا ہے. جنرل پرایوت نے جمعے کو دیر گئے قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخاب سے پہلے مصالحت اور سیاسی اصلاحات کا عمل مکمل ہونا ضروری ہے. جنرل پرایوت کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے ایک قانون ساز کاؤنسل کی تشکیل کی جائے گی, انتظامیہ اور نئے آئین کی تشکیل کی نگرانی کے لیے ایک کابینہ کا تقرر کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام عوامی امور پر اصلاحات کے لیے ایک کاؤنسل قائم کی جائے گی جو سارے گروپوں کے لیے قابل قبول ہوں, اور اس سارے عمل کو مکمل کرنے میں ممکنہ طور پر سال بھر کا عرصہ لگ جائے گا. جنرل نے مظاہرین کو خبردار کیا کہ وہ فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج ختم کر دیں. ان کا کہنا ہے کہ تنازعہ آرائی سویلین اقتدار کی بحالی کے عمل کو سست کر دے گی. تھائی لینڈ کے ایک فوجی ماہر کہتے ہیں کہ سیاسی اصلاحات اسی صورت میں آسانی سے ممکن ہو سکیں گی اگر فوج امن و امان قائم رکھ سکے. چولا لانگ کارن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور سیکیورٹی کے تجزیہ کار پانی تان وطانا یا گورن کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کے ایک سلسلے کو اسی صورت میں بآسانی حل کیا جا سکتا ہے اگر فوج بے چینی اور بے اطمینانی پر قابو پا سکے, جس کے بعد ہی ممکن ہوگا کہ فوج نئے آئین کی تشکیل پر سوچ بچار کر سکے, قومی اصلاحات متعارف کرا سکے اور ایک حکومت کو تشکیل کر سکے اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب ممکن ہو سکے. تھائی لینڈ کے فوجی حکمرانوں نے احتجاجی مظاہروں کو خلاف قانون قرار دیا ہے اور سینکڑوں سرکاری عہدیداروں, سیاستدانوں اور بغاوت مخالف ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا ہے. ان میں سے بیشتر کو اس وعدے پر رہا کر دیا گیا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہروں سے اجتناب کریں گے, جبکہ دوسروں کو مقدمات کا سامنا ہے. واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ تھائی لینڈ میں انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوئی جائز وجہ نہیں دیکھتا. تھائی لینڈ میں سابق وزیر اعظم تھاکسن شیناوات کے حمایتیوں اور مخالفوں کے درمیان تقسیم موجود ہے. سابق وزیر اعظم تھاکسن شیناوات 2006 میں فوجی بغاوت کے بعد سے خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. بیچے جلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
تھائی لینڈ کے فوجی لیڈر نے کہا ہے کہ ملک میں سویلین حکومت واپس لانے کے لیے انتخابات ابھی غالباً ایک سال دور ہیں. جمعے کی شب ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں جنرل پرایوت چانوچا نے کہا کہ انتخابات سے پہلے مصالحت اور سیاسی اصلاحات کا عمل ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے انتخاب, انتظامیہ کی نگرانی کے لیے ایک کابینہ اور نئے آئین کا مسودہ تیار کرنے اور ایک اصلاحی کونسل تشکیل دینے کے لیے ایک لیجسلیٹو کونسل بنائی جائے گی تاکہ معاشرے کی امنگوں کے مطابق تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے جو تمام گروپوں کے لیے قابل قبول ہو, اور اس تمام کام میں ایک سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. انہوں نے مظاہرین کو خبردار کیا کہ وہ فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج بند کر دیں جو ان کی قیادت میں ایک ہفتہ پہلے ہوئی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تنازع سول حکمرانی بحال کرنے کے عمل کو سست کر دے گا. تھائی فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر فوج امن برقرار رکھ سکے تو سیاسی اصلاح زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے. پولیٹیکل سائنٹسٹ اور سیکورٹی کے تجزیہ کار پینیاٹن وٹین یگرو کہتے ہیں اگر فوج بدامنی پر قابو پالے تو متعدد سیاسی مسائل زیادہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فوج نئے آئین کے مسودے پر غور کر سکتی ہے, قومی اصلاحات متعارف کروا سکتی ہے اور حکومت بنا کر نیا وزیر اعظم منتخب کر سکتی ہے. تھائی لینڈ کے فوجی حکمرانوں نے احتجاج غیر قانونی قرار دے کر حکومت کے سینکڑوں عہدیداروں کو حراست میں لے لیا ہے, اور گزشتہ ہفتے سے اب تک متعدد سیاستدان اور بغاوت مخالف سرگرم کارکن بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com.
لیجیے باقی پروگرام. اس واقعے کو 25 سال گزر چکے ہیں جب چین نے بیجنگ کے تیاننمن اسکوائر میں جمہوریت کے حق کے لیے کیے جانے والے مظاہرے کو سختی اور قوت سے کچل دیا تھا۔ چین کی قیادت 1989 میں ہونے والے واقعات پر اس سال موسم بہار میں بیجنگ اور دوسرے بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں اور اس کے بعد پکڑ دھکڑ کی خونی کاروائیوں کے بارے میں کسی بھی بحث کو دبانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کر چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ مطالبات ختم نہیں ہو سکے جو اس وقت طالب علموں اور شہریوں کو سڑکوں پر کھینچ لائے تھے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے لیے بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
یہ ذکر ہے 1989 کے موسم بہار کا۔ مستقبل کے سپنے دیکھنے والا نوجوان ایتھلیٹ اسپائرنگ بیجنگ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اپنے بہت سے ہم جماعتوں کی طرح وہ سرکاری عہدیداروں کی بدعنوانی سے لے کر پریس کی آزادی تک کئی تحفظات پر اپنی آواز اٹھانے کے لیے بیجنگ کے مشہور چوراہے تیانمن پر گیا۔ فنگ جنگ کا کہنا ہے کہ 1980 کے اشرے میں اصلاحات کے لیے توقعات بہت بلند تھیں اور بہت سے لوگ ملک کے لیے ایک بہتر مستقبل تخلیق کرنے کی کوشش میں کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہوئے۔ فنگ جنگ کہہ رہے تھے کہ 80 کی دہائی میں یونیورسٹی کے تمام طالب علموں کی سوچ کا انداز ایک جیسا تھا اور وہ بہت مثالیت پسند تھے۔ ان میں معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس بھی بہت زیادہ تھا اور وہ ملک کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ فنگ جنگ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اس وقت کے سوویت یونین کے رہنما میخائل گورباچوف اور ان کی اصلاحی پالیسیوں سے متاثر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اور کئی دوسرے طالب علم اس امید پر اپنے مطالبات کے ساتھ تیانمن اسکوائر گئے کہ ان سے چین کو تبدیل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ 4 جون کی صبح کو اس وقت بدل گیا جب فنگ جنگ سرکاری پکڑ دھکڑ کا پہلا عینی شاہد اور ہدف بنا۔ ایک ٹینک اس نوجوان ایتھلیٹ کی دونوں ٹانگوں کو رونتا اور انہیں جسم سے کاٹ کر الگ کرتا ہوا گزر گیا۔ فنگ جنگ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مطالبوں پر کان دھرنے کے بجائے حکومت نے اپنے اختیار اور اقتدار کو جبر اور خون سے تقویت دے کر مظاہرین کو جواب دیا۔ تیانمن چوک پر 1989 میں ہونے والے احتجاج کے دوران طالب علموں نے جو 7 مطالبات پیش کیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ عہدیدار اور ان کے افراد خانہ اپنی آمدنی ظاہر کریں۔ ایک اور مطالبہ بیجنگ میں آزادی کے ساتھ مظاہرے کرنے کے حق کا تھا، اور آج ربع صدی گزرنے کے بعد بھی یہ دونوں تمنائیں حصول کی منزل سے تاحال دور ہیں۔ بدعنوانی کے انسداد سے متعلق چین کے صدر شی جن پنگ کی بڑے پیمانے کی مہم اعلی اور نچلے دونوں سطحوں کے عہدیداروں کو اپنے جال میں لے چکی ہے، لیکن ان کی انتظامیہ نے چینی قیادت کے بارے میں معلومات، مثلاً تنخواہوں اور ملکیتی گھروں اور کاروں کی تعداد وغیرہ عام کرنے کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ ہانگ کانگ کے ایک سینئر صحافی چنگ چیانگ کہتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر جب چین کے صدر شی جن پنگ ملکی معیشت اور سرکاری بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن وہ سیاسی اصلاحات اور چینی عوام کی بنیادی خواہشات پوری کرنے کے معاملے پر خاموش رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عوام کی خواہش کیا ہے؟ عوام اختیارات کی تقسیم چاہتے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ اختیارات کے استعمال کی جانچ پرکھ اور جواب دہی ہو، اور عوام چاہتے ہیں کہ انہیں وہ تمام آئینی حقوق دیے جائیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ چین میں مظاہرے غیر معمولی بات نہیں ہے، اور چین کے آئین کے تحت اس حق کی ضمانت دی گئی ہے تا وقتے کہ وہ ریاست کے مفادات سے تجاوز نہ کریں اور انہیں زد نہ پہنچائیں، اور اسی وجہ سے چین کی حکومت عوام کے اختلاف رائے کے خلاف بہت مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں سیاسی امور کے ایک ماہر اینڈریو نیتھن کہتے ہیں، اگرچہ چین میں حکومت پر اس دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ حساس مسائل پر بات چیت کرے، لیکن اس کا عمومی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ملکی استحکام پر توجہ مرکوز رکھی جائے اور مخالفت کو خاموش کرا دیا جائے۔ نیتھن کہتے ہیں کہ جب 1989 میں طالب علم اور مزدور بیجنگ میں اکٹھے ہوئے تھے تو وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، پارٹی کا تختہ الٹنا نہیں۔ ان کے الفاظ، سن 1989 میں حکومت یعنی حکمران جماعت حقیقتاً یہ فیصلہ کرتی کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کافی بات چیت کریں گے، میرا مطلب ہے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ آپ ہم سے کیا مانگنے جا رہے ہیں، اور پھر ہم بھی امریت پسند حکمران نہیں بنیں گے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور 25 برس گزرنے کے باوجود وہ اب بھی انکار کی اسی منزل پر کھڑے ہیں۔ تینمن پر چینی عہدیداروں کا موقف یہ ہے کہ وہ انقلابی بغاوت کو کچلنے کی کارروائی تھی, اور ایسے میں جب حکومت کو ہر سال اس بارے میں تحقیقات کرانے کی اپیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ 1989 کے موسم بہار میں کیا ہوا تھا, تو ابھی تک ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ چینی حکومت کی سوچ میں جلد ہی کوئی تبدیلی آ جائے گی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے کے بارے میں بین الاقوامی کوششیں اب ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہیں, جبکہ اس بات پر دھیان ہے کہ قطعی سمجھوتے کی خد و خال کیا ہوں گے. تاہم ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کی مدت جولائی کی ڈیڈ لائن سے آگے بڑھا دی جائے, جس سے واشنگٹن اور تہران دونوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے. واشنگٹن ونڈو میں اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے کے لیے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کرنا خارجہ پالیسی کے شعبے میں اوباما انتظامیہ کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے. صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی عزم میں کتنی طاقت ہے.
The odds of success are still long and we reserve all options to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
کامیابی کی بات ابھی دور ہے, اور ہم اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے باز رکھیں گے. 10 سال میں پہلی مرتبہ ہمیں حقیقی معنوں میں ایک موقع دستیاب ہے کہ ہم ایک معاہدہ کر پائیں گے, ایک ایسا معاہدہ جو زیادہ مؤثر اور پائیدار ہوگا اس کے مقابلے میں جو ہمیں طاقت کے استعمال سے حاصل ہوتا. ویانا میں بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے, تاہم ایران کی جانب سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے بدلے بعض تعزیرات کو اٹھانے کے بارے میں ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا. ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ ہمیں اجلت نہیں ہے.
اگر حسن نیت باشه در طرف پنجه به اضافه یک,
اگر کچھ ملکوں کو جو پس پردہ مسائل کھڑے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کو سبوتاز کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, تو آخر کار ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی وقت ہوگا. اگر ہم ڈیڈ لائن تک کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے تو ہم عبوری معاہدے کو مزید 6 مہینے کے لیے توسیع دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت پر ہو جائے گا. مذاکرات کی مدت بڑھانے میں صدر اوباما کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ان کے بعض سیاسی مخالفین ایران کے خلاف نئی تعزیرات چاہتے ہیں. امریکن یونیورسٹی کی ہیلری مان لیوریٹ کہتی ہیں,
I think if we hear from those talks that they need another 6 months.
میرا خیال ہے کہ اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ انہیں مزید 6 مہینے چاہیے, تو یہ واقعی ایک بری خبر ہوگی, اس لیے کہ صدر اوباما کے لیے وسط مدتی انتخابات کے دوران کانگریس سے نمٹنے میں بہت مشکل پیش آئے گی, جبکہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی سینیٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لے گی. اگر مذاکرات کی مدت ایک ایسے وقت میں بڑھا دی جاتی ہے جب کانگریس کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوگا, تو ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ ایک سیاسی مسئلے کے طور پر کمتر حیثیت کا حامل ہوگا. اس حوالے سے سابق امریکی سفیر ایڈم ایریلی کا کہنا ہے کہ نظام الاوقات سے صدر کو فائدہ پہنچے گا.
پالیٹکس کنسٹریننگ اوباما آر مچ لیس,
اوباما کے راستے میں حائل سیاست اتنی رکاوٹ کا باعث نہیں جتنی کہ ایرانی مذاکرات کنندگان کے لیے ہے. ایک ایسے وقت میں جب بہت سے ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ صدر روحانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تعزیرات کو ختم کرائیں, تہران کے عہدیداروں پر سخت موقف رکھنے والوں کی جانب سے دباؤ ہے کہ خدشات کی نوعیت کو برقرار رکھا جائے.
If they don't come up with a deal,
اگر وہ کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے, یا پھر یہ کہ جو کچھ وہ تجویز کر رہے ہیں وہ ایران میں ان کے سیاسی مخالفین کے لیے بہت زیادہ ہے, تو پھر انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. لہذا ہمارا خیال ہے کہ اس معاملے پر نفع یا نقصان دونوں ہو سکتا ہے۔ ان مذاکرات کے سارے ادوار میں اوباما انتظامیہ کو اسرائیل کو بھی یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ واشنگٹن تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان میں فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمال مغربی قبائلی علاقے میں ایک سرحدی چوکی پر چھپ کر کیے گئے حملوں میں 16 طالبان عسکریت پسند اور ایک فوجی ہلاک ہو گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ 150 سے 200 کے قریب باغیوں نے ہفتے کے روز افغانستان کی جانب سے سرحد عبور کی اور پاکستانی فوجی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ باجوڑ کے قبائلی علاقے میں کیا گیا، جس کے بعد بندوقوں سے لڑائی چھڑ گئی جو گھنٹوں جاری رہی، جبکہ مدد کے لیے گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی روانہ کیے گئے۔ ایک ترجمان نے کہا کہ 2 فوجی زخمی بھی ہوئے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی ایک کمیٹی نے متفقہ طور پر ایک مسودہ قانون کی منظوری دی ہے، جس میں دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاروں کے خلاف مؤثر اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں سنیے۔
وزارت خزانہ کی تنبیہ کے بعد کہ پاکستان کو عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے خلاف نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے پیش کردہ بل کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کے رکن اور متحدہ قومی موومنٹ کے قانون ساز طاہر حسین مشہدی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خزانہ کے عہدیداروں کے مطابق اگر اس بل کو فوراً پارلیمان سے منظور نہ کروایا گیا تو پاکستان کو بین الاقوامی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجوزہ قانون کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
پروسکرائب آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن بہت ہی ویگ تھی، تو ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے، اور اگر وہ کسی اور نام سے بھی، جو کہ پاکستان میں زیادہ تر یہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ بین ہم نے لگا دیا کہ اینی نیم میں اگر وہ کرے تو وہ پھر بھی پروسکرائب آرگنائزیشن رہتی ہے، اور بین آرگنائزیشن کے جتنی بھی ایسٹس ہیں وہ سیز ہو جائیں گے۔ ہم ورلڈ اسٹینڈرڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر ہماری امپلیمنٹیشن بالکل اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اٹ شوڈ بی ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ، نہ کوئی اچھا طالبان ہے تو نہ کوئی پیارا طالبان ہے۔
قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کو منظور کر چکی ہے اور اب ایوان بالا یعنی سینٹ سے منظوری کے بعد اسے ایک قانون کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ تاہم کمیٹی کے چیئرمین طلحہ محمود نے بتایا کہ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی سے متعلق ترمیمی بل کی منظوری مؤخر کر دی، جس کے تحت پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشتبہ افراد پر گولی چلانے کی اجازت ہوگی۔
بڑا انہوں نے زور لگایا کہ یہ آپ اس پہ ڈسکس تو کر لیں۔ میں نے کہا تھوڑا بہت میں ڈسکس کر لیتا ہوں اگر جو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس کو ایسے پاس واس نہیں ہوگا کہ آپ جو کہیں پاس کر لیں۔ کیسے پاس کر لیں؟ پہلے ہم سمجھیں گے، اس میں ہماری اگر کوئی ان پٹ ہوگی وہ ہم ان پٹ ڈالیں گے، پھر کریں گے۔
نواز انتظامیہ کو پارلیمان سے دہشت گردی اور لاقانونیت سے متعلق قانونی مسودوں کی منظوری میں شدید مزاحمت کا سامنا رہا ہے۔ حزب اختلاف اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ نواز انتظامیہ کی طرف سے حکومت کے بقول سخت قانونی مسودے انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں، اور حکومت ان کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان میں ترامیم کرنے کو تیار نہیں۔ تاہم حکومت میں شامل عہدیدار ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک میں جاری خونریز شدت پسندی اور لاقانونیت سے مؤثر انداز سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین متعارف کروانا وقت کی ضرورت ہے۔ مئی 2013 کے انتخابات میں اقتدار میں آنے کے بعد نواز انتظامیہ پارلیمان سے اب تک ایک بھی قانون منظور نہیں کروا سکی۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے مشرق میں سڑک کنارے ایک بم پھٹنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہفتے کے روز دھماکہ اس وقت ہوا جب 7 خواتین سمیت اس کا شکار ہونے والے افراد مشرقی غزنی صوبے کے ضلع گیرو میں 2 کاروں میں سفر کر رہے تھے، کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستانی طالبان میں طویل عرصے سے متوقع تقسیم بالآخر وقوع پذیر ہو گئی۔ دہشت گرد قرار دی جانے والی اس عسکریت پسند تنظیم کی متحدہ کمان کے لیے یہ ایک شدید دھچکا ہے۔ تاہم ناقدین اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ کیا یہ بقول ان کے وزیر اعظم نواز شریف کی امن کے لیے کی جانے والی متنازع اور مبہم کاوشوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ٹی ٹی پی کہلانے والی تحریک طالبان پاکستان چھوٹے چھوٹے درجنوں مسلح باغی گروپوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا سا مجموعہ تھا جو سن 2007 میں قائم ہوا۔ اس تنظیم پر ملک بھر میں ہزاروں پاکستانیوں کو خودکش حملوں یا بم دھماکوں سے ہلاک کرنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس عسکریت پسند تنظیم کے ایک اہم دھڑے نے ٹی ٹی پی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جسے عرف عام میں پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے۔ اس علیحدہ ہونے والے دھڑے کے عسکری کمانڈر خالد سعید سجنا نے علیحدگی کی وجہ بتاتے ہوئے ٹی ٹی پی کے لیڈروں کی غیر اسلامی دہشت گرد پالیسیاں اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے اغوا اور ناجائز دباؤ ڈالنا قرار دیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ کیا اس تقسیم کی وجہ حکومت پاکستان کی پالیسیاں تھیں یا اس کی انٹیلیجنس سروس کی مداخلت تھی۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ الگ ہونے والا دھڑا امن کے قیام کے لیے مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ تاہم پاکستانی فوج کے ایک سابق بریگیڈیئر سعد نذیر کا کہنا ہے کہ اس سے حکام ان علاقوں میں جہاں عسکریت پسند قابو میں ہیں کسی امن سمجھوتے کے حصول میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ بریگیڈیئر نذیر کا کہنا تھا، ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس دھڑے کی حوصلہ افزائی کی ہو اور ٹی ٹی پی کی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا۔ اور جب اس سال کے آخر تک امریکی قیادت میں غیر ملکی افواج افغانستان سے انخلا کی تیاریاں کر رہی ہیں، تو افغانی اور پاکستانی لیڈر ان کے جانے کے بعد پھیلنے والے غبار کے بیٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کی موجودگی والے سرحدی علاقوں میں اپنے اختیار کو توسیع دے، خاص کر شمالی وزیرستان میں جو افغان باغیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ قبائلی علاقوں میں مرکزی حکومت کا اثر و نفوذ خاصے عرصے سے کمزور پڑ گیا تھا اور فوج برسوں سے ان علاقوں میں ان عسکریت پسندوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ریاست کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ فوج کے ریٹائرڈ جرنیل احسان الحق کہتے ہیں کہ سرحدی علاقے کو محفوظ بنانا کابل اور اسلام آباد دونوں کے حق میں ہے۔ ان کا کہنا ہے،
We only have a very short time window to put our house in order, operationalize our response.
ہمارے پاس بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے جس میں ہمیں خود اپنے گھر میں نظم پیدا کرنا ہے اور اپنے رد عمل کو عملی صورت میں ظاہر کرنا ہے اور شمالی وزیرستان سمیت اپنے علاقوں پر قبضہ حاصل کر کے ان پر کنٹرول قائم کرنا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے عزم کو مجتمع کر کے پاک افغان سرحد پر کنٹرول کے معاملے کو سیدھے اور صاف طریقے سے سختی سے ضوابط کے ساتھ حل کریں۔ اپنے علاقوں پر کنٹرول کرنے کی ہماری کاوشیں اور پناہ گاہوں سے مطالعے کے بھام کی نفی کرنا سرحد کے معاملے پر ہمارے فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ امریکی اور افغان عہدیدار طویل عرصے سے پاکستانی فوج اور خاص کر آئی ایس آئی پر افغانستان میں طالبان بغاوت کی معاونت کا الزام عائد کرتے آئے ہیں۔ اس کے لیے وہ وزیرستان کے علاقے میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر کوئی بڑا حملہ کرنے سے مبینہ گریز کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے لیے پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ طویل عرصے سے چلا آ رہا یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کے لیے ایک امتحان ہے۔ ملیحہ کہتی ہیں،
A country which is unable to control its own law and order situation within its frontiers.
ایک ایسا ملک جو اپنی ہی سرحدوں کے اندر امن و امان کی صورتحال کو قابو نہ کر سکے اور اس کی سرحدیں ایک مسئلہ بن جائیں، کیونکہ دیگر ممالک اس کی سرحد کے آر پار معاملات پر خدشات رکھتے ہیں، تو ایسے ملک کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنے مقاصد آگے بڑھانا تھوڑا مشکل ہے۔ اس سال کے اوائل میں وزیراعظم نواز شریف نے پاکستانی طالبان کے ساتھ امن بات چیت کا آغاز کیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ جہاں برسوں سے عسکری کارروائی کامیاب نہیں ہو سکی وہاں سفارتکاری کامیاب ہوگی۔ تاہم ان کی یہ کاوش ترقی پسند اور سول سوسائٹی گروپوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنی، جن کا یہ کہنا تھا کہ کسی ایسے گروپ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی جواز نہیں ہے جس کا مشن ہی پاکستان کے سیاسی نظام کو تشدد کے ذریعے ختم کرنا ہو۔ تاہم چند ناقدین کو خدشہ ہے کہ پاکستانی طالبان میں ہونے والی تقسیم کابل کے ساتھ اسلام آباد کی کشیدگی میں اضافہ کر سکتی ہے، کیونکہ الگ ہونے والا عسکریت پسند دھڑا افغان باغیوں کے ساتھ قریبی روابط کے لیے مشہور ہے۔ تاہم چند ایک کا خیال ہے کہ عسکریت پسند پاکستان کے ساتھ امن سمجھوتے کے خواہاں ہیں، تاکہ اس اہم سال کے دوران جب غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل رہی ہیں تو وہ افغان سرحد کے پار طالبان بغاوت کی مدد کر سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ دنوں لاہور میں غیرت کے نام پر قتل کی گئی فرزانہ پروین کی ہلاکت کی خبر نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کو ایک بار پھر جھنجھوڑ دیا اور اس سوال کو بھی جنم دیا کہ کیا واقعی ایک ایسا ملک جہاں مذہب اور آئین ایک خاتون کو پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہو، غیرت کے نام پر قتل کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ آخر اب تک قانون ہونے کے باوجود غیرت کے نام پر قتل کے سلسلے کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا ہے؟ وائس آف امریکہ کی مدیہ انور نے اردو ویب پر یہ سوال اپنی رپورٹ میں رکھے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پنجاب میں جڑانوالہ سے تعلق رکھنے والی فرزانہ پروین نے لاہور ہائی کورٹ سے کچھ ہی فاصلے پر سر پر اینٹوں کے وار، جسم پر لگے خون کے دھبوں، زخموں سے اٹھتی ناقابل بیان ٹیسوں اور جسم کا ساتھ چھوڑتی روح کے درمیان کہیں نہ کہیں غیرت کے لفظ پر غور تو ضرور کیا ہوگا، وہی غیرت جس کی بنیاد پر فرزانہ کو اس کے خاندان کے مردوں کے ہاتھوں جان کی بازی گنوانا پڑی۔ حالانکہ غیرت کے نام پر قتل نہ تو حاملہ خاتون فرزانہ پروین کے لیے باعث تعجب ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی پاکستانی قوم کے لیے، جہاں ہر سال سینکڑوں خواتین کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور معاشرہ ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پر دستیاب مختلف میڈیا رپورٹس، این جی اوز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ایک عورت کا سب سے بڑا قصور پسند کی شادی کرنا ٹھہرا ہے۔ پسند کی شادی آج بھی معاشرے کے چند عناصر کے لیے کلنک کا ایک ایسا ٹیکا ہے جس کے دھبے محض اس عورت کے خون سے ہی دھل سکتے ہیں جو اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھی ہو، اور فرزانہ پروین سے یہی جرم سرزد ہوا تھا۔ معروف سماجی کارکن فوزیہ سعید اس نوعیت کے بہیمانہ فعل کے لیے غیرت کے نام پر قتل کی اصطلاح استعمال کرنا ایک غلطی قرار دیتی ہیں۔
میں سمجھتی ہوں قتل قتل ہوتا ہے، ہم جب اس کو غیرت غیرت کر کے اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک طرح کا راستہ چھوڑتے ہیں اس کے بھاگنے کا، یا ہم ایک اس کو لیجیٹیمیسی دے دیتے ہیں کہ جیسے جوش میں آ کے اگر قتل ہو ہی گیا تو چلو کوئی بات۔
پاکستان میں 2004 میں غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے ایک قانون تشکیل دیا گیا تھا جسے کرمنل لا ایکٹ 2004 کا نام دیا گیا، عموماً اسے آنر کلنگ ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر کیا پاکستان میں اس قانون کی عملاً بھی کوئی حیثیت ہے، اور کیا اس قانون کے تحت کبھی ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جا سکا ہے؟ فوزیہ سعید کہتی ہیں،
اس قانون کا نفاذ ہونا بہت مشکل ہے، اس وجہ سے کہ یہ بہت ہلکا قانون ہے۔ جب اس کو بنا رہے تھے تو اس پہ اعتراضات اتنے زیادہ تھے کہ جو فارم میں فائنلی یہ پاس ہوا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔
معروف وکیل ملیحہ ضیاء لاری جو عورت فاؤنڈیشن میں لا اینڈ جینڈر مینیجر کے طور پر کام کرتی ہیں اور پاکستان میں خواتین کے حوالے سے تحقیق کے لیے پہچانی جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ کرمنل لا ایکٹ 2004 میں ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ نہ صرف معاشرے میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف کوئی مؤثر آواز اٹھتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ان کیسز کی سماعت کرنے والے جج حضرات بھی بعض اوقات جانبداری سے کام لیتے دکھائی دیتے ہیں۔
ججز کی جو بائس ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو گریو اینڈ سڈن پروکیشن ہے، کہ نہیں کوئی بھی اگر بندہ اپنی بہن کو دیکھے کمپرومائزنگ پوزیشن میں تو اس کا ہز بلڈ ول بوائل۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن کچھ کیسز ہیں، جیسے کراچی ہائی کورٹ کی کچھ بہت اچھی ججمنٹس ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ غیرت کے نام کی قتل کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، ان کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ لیکن باقی کورٹس میں بھی ایگزامپلس ہیں، باقی ہائی کورٹس میں سے، جہاں وہ ان کو سزا کم کر دیتے ہیں یا کمپاؤنڈبلٹی اور کمپرومائز کی وجوہات سے وہ پروسیکیوٹ نہیں ہوتا۔
ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی گتھی سلجھانا بظاہر ایک ناقابل یقین سا عمل بن چکا ہے، مگر ایسا کیوں ہے اور کیوں ایک قانون کے ہوتے ہوئے بھی اس شخص کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا جو ایک عورت کو بے دردی سے ختم کر کے اپنے اس فعل پر بظاہر حق بجانب دکھائی دیتا ہے؟ فوزیہ سعید کہتی ہیں کہ اس جرم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ کسی انسان کی بجائے اسے ریاست کے خلاف جرم قرار دیا جائے۔
میرا تو یہ بہت کلیئر آرگیومنٹ ہے کہ اگر یہ ہے کہ کوئی ولی معافی دے سکتا ہے تو ہم اپنے اسٹیٹ کو اپنا ولی بناتے، اسٹیٹ نے اگر معافی دینی ہے تو دے، مگر اسٹیٹ نے معافی نہیں دینی۔ دیکھیے انڈیویجول جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا صحیح بات نہیں ہے۔
ملیحہ ضیاء لاری بھی کہتی ہیں کہ قاتل کو جب تک اس فعل کی سنگینی کا احساس نہیں ہوگا، جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، پاکستان میں خواتین غیرت کے نام پر بھینٹ چڑھتی رہیں گی۔ ملیحہ ضیاء نے 2010 میں پاکستان کے 4 ڈسٹرکٹس میں اسی حوالے سے کی گئی اپنی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا،
جو میں نے ایک ریسرچ کی تھی 2010 میں، جہاں ہم نے 4 ڈسٹرکٹس کو دیکھا تھا پورے ملک میں، تو ہم نے بات بھی کی تھی جنہوں نے مرڈر کمٹ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ قانون کیا کر لے گا، قانون تو کچھ نہیں کرتا، ہمیں کیا ڈرنا ہے، ہمیں شاید سزا بھی نہیں ملے گی، اگر ملے گی بہت کم ملے گی، اینڈ انویسٹیگیشن کون کرے گا، انویسٹیگیشن تو ٹھیک طرح نہیں ہوتا، ہم پیسے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو ڈر بھی نہیں ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کے قریبی علاقے میں پیش آنے والے فرزانہ پروین کے قتل کے افسوسناک واقعے سے متعلق گزشتہ روز لاہور کے ڈی آئی جی آپریشنز پولیس رانا جبار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا تھا کہ پولیس پوری سنجیدگی سے اس کیس پر کام کر رہی ہے۔
کانسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے بھی واضح ڈائریکشنز آ چکی ہیں، اور ہماری اپنی بھی اس میں پوری کی پوری ایفرٹ موجود ہے، اور اس کے لیے جو ٹیمز ہیڈڈ بائی سینئر آفیسرز بنائی جا چکی ہیں اور وہ ریڈز کر رہی ہیں، جو ملزمان انشاءاللہ ان کپل آف ڈیز گرفتار ہوں گے اور ان کو پروسیکیوٹ کروایا جائے گا۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ 2012 کے مطابق پاکستان میں 913 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ایک رپورٹ پاکستان کے ہیومن رائٹس گروپوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ سال 2013 میں پاکستان میں 900 سے زائد خواتین غیرت کی بھینٹ چڑھائی گئیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان سے اس سفاک جرم کے خاتمے کے لیے قانون کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ چند ماہرین کے نزدیک غیرت کے نام پر قتل اور اس بارے میں معاشرتی بے حسی کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا بھی ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ مدیحہ انفر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، یہ رپورٹ اردو سروس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، urduvoa.com پر۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ شام میں سرگرم کارکنوں نے کہا ہے کہ باغیوں نے شمالی شہر حلب میں دھماکہ خیز مادے سے بھری ایک سرنگ کو اڑا دیا، جس سے حکومت کے حامی کم از کم 20 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ دھماکہ قدیم حلب کی زاروی مارکیٹ کے قریب ہوا۔ شام میں سب سے بڑے باغی اتحاد اسلامک فرنٹ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ٹویٹر پر گروپ نے دعویٰ کیا کہ دھماکے میں حکومتی فورسز کے 40 ارکان مارے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک امریکی شہری نے شام میں خود کش حملہ کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے جمعے کے روز تسلیم کیا کہ ایک شخص جو خود کو ابو ہریرہ الامریکی کہتا تھا، امریکہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے الفاظ:
We are concerned about the flow of foreign fighters into and out of Syria.
ہمیں غیر ملکی جنگجوؤں کے شام میں آنے اور شام سے باہر جانے پر تشویش ہے۔ اس کا کوئی تجزیہ کرنا یا مخصوص تعداد بتانا مشکل ہے، مگر ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنی ان کلیدی رفیق حکومتوں کے ساتھ اس پر بات کر رہے ہیں جنہیں شامی تنازع میں غیر ملکی جنگجوؤں کی شمولیت پر ہماری طرح تشویش ہے۔ اس خطے میں اور یورپ میں ہمارے رفقا کو بھی اس پر بہت تشویش ہے۔ یہ کوشش اب مہینوں سے جاری ہے۔ منگل کے روز القاعدہ سے منسلک گروپ النصرہ فرنٹ نے ٹویٹر پر بار بار کہا کہ شام کے ادلب صوبے میں اتوار کو ایک امریکی نے خودکش حملے میں حصہ لیا۔ آن لائن ایک ویڈیو میں ایک امریکی کو ٹرک پر دھماکہ خیز مادہ لوڈ کرتے دکھایا گیا ہے، جو بعد میں دور ایک دھماکے میں نظر آتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے چین پر جنوبی بحیرہ چین میں صورتحال غیر مستحکم کرنے کی کاروائیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ سنگاپور میں سالانہ شنگریلا ڈائیلاگ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے ہیگل نے دفاعی عہدیداروں کو بتایا کہ اگر بین الاقوامی نظم و ضبط کو خطرہ ہوا تو واشنگٹن نظریں نہیں پھیرے گا۔ وزیر دفاع ہیگل نے چین پر فلپینز کو سکاربورو شال تک رسائی نہ دینے، جنوبی بحیرہ چین میں متعدد مقامات پر علاقہ دوبارہ قبضے میں کرنے کے آغاز اور ویتنام کے ساتھ متنازع بحری حدود میں آئل ریگ قائم کرنے کا الزام عائد کیا۔ پیٹر متاریکا نے ملاوی کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کے 74 سالہ لیڈر نے کمرشل دارالحکومت بلینٹائر میں ہفتے کے روز حلف اٹھایا۔ اپنے مختصر خطاب میں مسٹر متاریکا نے کہا کہ ان کا بڑا مقصد انتخابی مسائل پر ایک طویل سیاسی رسہ کشی کے بعد ملاوی باشندوں کو متحد کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے مد مقابل لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں اور ملک کی تعمیر نو میں ان کی مدد کریں۔ جمعے کے روز انتخابی عہدیداروں نے مسٹر متاریکا کو گزشتہ ہفتے کے متنازع صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا تھا، جنہوں نے سابق صدر جوائس بانڈا کو شکست دی۔ تھائی لینڈ کے فوجی لیڈر نے کہا ہے کہ ملک میں سویلین حکومت واپس لانے کے لیے انتخابات ابھی غالباً ایک سال دور ہیں. جمعے کی شب ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں جنرل پرایوت چانوچا نے کہا کہ انتخابات سے پہلے مصالحت اور سیاسی اصلاحات کا عمل ضروری ہے. انہوں نے مظاہرین کو خبردار کیا کہ وہ فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج بند کر دیں جو ان کی قیادت میں ایک ہفتہ پہلے ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تنازع سول حکمرانی بحال کرنے کے عمل کو سست کر دے گا. تھائی فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر فوج امن برقرار رکھ سکے تو سیاسی اصلاح زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے. سوڈان میں ایک عورت نے جیل میں ایک بچی کو جنم دیا ہے. اس خاتون کو مسیحی عقیدہ ترک کرنے سے انکار پر ایک ماہ پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی. 27 سالہ مریم یحییٰ ابراہیم نے اس ہفتے کے شروع میں ایک بچی کو جنم دیا. اس سے پہلے 20 ماہ کا اس کا بیٹا بھی ہے. اس کے دونوں بچے اس کے ساتھ جیل میں بند ہیں. مرتد ہونے کے بعد مذہب تبدیل کرنے کے لیے خاتون کو 4 روز کی مہلت دی گئی تھی. خرطوم کی عدالت میں ابراہیم کے یہ کہنے پر کہ میں مسیحی ہوں، جج عباس الخلیفہ نے اسے موت کی سزا سنا دی. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے پاور پلانٹ سے کاربن کی خطرناک آلودگی کم کرنے کے لیے عام فہم ہدایات ترتیب دی ہیں. ہفتے کو اپنے ہفتے وار خطاب میں مسٹر اوباما نے کہا کہ مجوزہ ہدایات کاربن کی آلودگی، دھند اور گرد کو کم کر دیں گی جو بچوں سمیت بیشتر امریکیوں کی صحت کے لیے خطرے کا باعث ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ہدایت نامے پر عمل درآمد کے پہلے سال دمے کی 100,000 حملے اور 2100 دل کے دورے روکے جا سکیں گے. مسٹر اوباما نے واشنگٹن میں چلڈرن نیشنل میڈیکل سینٹر میں ایک نئے منصوبے کا ذکر کیا. وہاں انہوں نے ان بچوں سے ملاقات کی تھی جن کے دمے کے مرض میں فضائی آلودگی کے سبب اضافہ ہو گیا ہے. صدر باراک اوباما آئندہ ہفتے یورپ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. اس دورے میں ان کی توجہ یوکرین میں روسی کاروائیوں پر مرکوز رہے گی. وائس آف امریکہ کے لوئس رمیراز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
صدر کی پہلی منزل پولینڈ ہوگی، جو کہ اپریل میں وہاں امریکہ کی جانب سے ایک چھوٹے فوجی دستے کی تعیناتی سے کچھ زیادہ کی یقین دہانی چاہتا ہے. صدر باراک اوباما یوکرین میں روسی اقدام کا سر جنگ سے موازنہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج امریکی قیادت اہم حیثیت کی حامل ہے.
Our ability to shape world opinion helped isolate Russia right away.
عالمی رائے کو بدلنے کی ہماری اہلیت روس کو تنہا کرنے میں مدد دے گی. امریکی قیادت کی وجہ سے دنیا نے فوراً روسی اقدام کی مذمت کی. یورپ اور G7 نے روس پر پابندیاں عائد کرنے پر فوری طور پر ہمارا ساتھ دیا. نیٹو نے مشرقی یورپ کے اتحادی کے لیے ہمارے عزم میں بھرپور ساتھ دیا. یہ الفاظ تھے صدر باراک اوباما کے. پولینڈ نے گزشتہ ماہ امریکہ کے 150 فوجیوں کا اپنے ملک میں خیر مقدم کیا، جبکہ اس کے وزیر دفاع نے امریکہ سے 10,000 فوجیوں کی تعیناتی کے لیے کہا تھا. اس طرح 150 کی تعداد ان کے مطالبے سے بہت ہی کم ہے. پولینڈ کے وزیر دفاع کا کہنا تھا،
وہ کہہ
رہے تھے کہ جو کچھ ہم مشرقی یوکرین میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، جہاں پر اقلیت کے ان حقوق کے نام پر جنہیں در حقیقت کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا ایک بہیمانہ مداخلت کی گئی. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس پر تشویش ہے، اور ہم حقیقتاً امریکہ اور تمام عالمی برادری پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. پولینڈ میں امریکہ کے سابق سفیر کرسٹوفر ہل نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پولینڈ کے لیے یوکرین کے نقطۂ نظر میں تاریخ کا اہم کردار ہے.
Poles have understood and they often say that Russia without Ukraine is just Russia.
پولینڈ سمجھتا ہے اور وہ اکثر کہتا ہے کہ یوکرین کے بغیر روس محض روس ہے، جبکہ یوکرین کے ساتھ وہ واپس سوویت یونین کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. لہذا پولینڈ کا یوکرین کی کامیابی اور ترقی میں حقیقی فائدہ ہے. اپنے دورے کے دوران صدر اوباما یوکرین کے منتخب صدر سے بھی ملاقات کریں گے. صدر اوباما صنعتی جمہوریتوں کے رہنماؤں کے G7 اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز جائیں گے، جو کہ روس کی جانب سے یوکرین میں مداخلت سے قبل سوچی کے پرفضا مقام پر ہونے والے G8 اجلاس کی جگہ منعقد کیا گیا ہے. صدر کی آخری منزل نورمنڈے ہوگا، جہاں صدر ڈی ڈے اور نازی قبضے سے اتحادیوں کی آزادی کے آغاز کی تقریبات میں شریک ہوں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی وہاں موجود ہوں گے، تاہم دونوں صدور کے درمیان ملاقات طے نہیں ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
لیجیے پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان ایک اداریہ۔
یوکرین کے لوگوں نے ایک نئے صدر کے انتخاب کے لیے لاکھوں کی تعداد میں حصہ لیا ہے۔ ووٹروں نے پیٹرو پوروشینکو کو قطعی اکثریت سے منتخب کر لیا ہے۔ الیکشن والے دن اپنے بیان میں منتخب صدر پوروشینکو نے کہا کہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے ابتدائی دنوں میں وہ اپنی توجہ جنگ اور افراتفری اور بد نظمی کو ختم کرنے اور یوکرین کی سرزمین پر امن کے قیام اور ایک واحد اور متحد یوکرین پر مرکوز کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ روس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ امریکہ یوکرین کے عوام کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ اشتعال انگیزی اور تشدد کے باوجود لاکھوں یوکرین کے عوام نے پورے ملک میں ووٹ ڈالے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ووٹروں کی بڑی تعداد کی شرکت سے ایک واضح پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوکرین کے لوگ ایک متحدہ جمہوری اور پرامن یوکرین میں رہنا چاہتے ہیں جس کی جڑیں یورپی اداروں میں ہوں۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای کی پارلیمانی اسمبلی، کونسل آف یورپ کی پارلیمانی اسمبلی اور دوسرے بین الاقوامی مبصرین نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس الیکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکام نے اس بات کا پکا عزم کر رکھا تھا کہ وہ بین الاقوامی وعدوں اور ملک کے ایک وسیع علاقے میں بنیادی آزادیوں کے احترام کے عمومی تقاضوں کے مطابق ایک منصفانہ الیکشن کا انعقاد کرائیں گے۔ سیکیورٹی کی صورتحال اور علیحدگی پسندوں کی جانب سے ڈرانے دھمکانے کی صریحاً کارروائیاں مشرق میں یوکرین کے دو علاقوں میں بعض ووٹروں کو حق رائے دہی کے استعمال میں رکاوٹیں رہیں، جبکہ مقبوضہ کرائمیا میں بھی ووٹنگ سے لوگوں کو باز رکھا گیا۔ امریکہ ڈونیسک اور لویانسک میں ان لوگوں کی جرات اور عزم کو سراہتا ہے جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کچھ حلقوں میں ووٹنگ عمل میں آئے۔ اس انتخاب کے کامیاب انعقاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین جمہوری عمل سے وابستگی رکھتا ہے۔ ضروری سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے نفاذ میں یوکرین کی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے امریکہ منتخب صدر پوروشینکو اور جمہوری طور پر منتخب پارلیمان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے۔ امریکہ بدستور یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی علاقائی یکجہتی کی حمایت کرتا ہے اور کرائمیا پر روس کے قبضے اور اس کے الحاق کی کوششوں کی مذمت کرتا ہے اور اسے رد کرتا ہے۔ امریکہ اس تنازع کے ایک پرامن حل کے لیے یوکرین اور دوسرے شریک کاروں کے ساتھ کام کرنے کا بدستور عزم لیے ہوئے ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری پہلے گھنٹے کی یہ نشریات مکمل ہوئیں۔ اس نیوز شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر نیلوفر موہن۔ اپنی میزبان مدثر منظر کو کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔